السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
ورکنگ باؤنڈری پر پاکستان اور بھارت کی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، کشیدگی برقرار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغانستان میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے کو تیار ہیں وزیر اعظم نواز شریف کا پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان طالبان کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، سرتاج عزیز کی تصدیق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
پاک بھارت سرحد پر ہلکے ہتھیاروں اور موٹر بموں کا تبادلہ، 18 ماہ کی بچی سمیت 3 شہری اور بھارت کا ایک فوجی ہلاک، 16 شہری زخمی. میں ہوں سری نگر سے یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 طلاقوں کی حمایت کرنے والوں پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مسلم عورتوں کی زندگی تباہ نہیں ہونے دی جائے گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں،
موصل کے لیے داعش سے لڑائی میں خطرات کے باوجود کرد فوجی پر امید ہیں. وائس آف امریکہ کی حیدر مرڈاک کی رپورٹ کی تفصیلات اب سے کچھ دیر بعد.
2016 کے صدارتی انتخابات میں دہشت گردی ایک اہم مسئلہ. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے دونوں سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کی تجاویز. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم کے خارجہ امور کے لیے مشیر سرتاج عزیز نے پیر کے روز تصدیق کر دی ہے کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے پیر کو تصدیق کی کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، لیکن اس بارے میں انہوں نے مزید تفصیلات بتانے سے معذرت کی. رواں ہفتے یہ خبر سامنے آئی کہ افغان طالبان کے قطر میں قائم سیاسی دفتر کے 3 رکنی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا. ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان کا مقصد قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت سے متعلق پاکستانی حکام کو آگاہ کرنا تھا، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے کہا گیا کہ اس دورے کا مقصد طالبان کے کئی سینئر رہنماؤں کی گرفتاری، افغان مہاجرین کے بعض دینی مدارس کی بندش اور پناہ گزینوں کے لیے بڑھتے ہوئے مسائل پر بات کرنا ہے. سرتاج عزیز نے پیر کو پہلی مرتبہ افغان طالبان کے وفد کی پاکستان آمد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن کا خواہاں ہے.
نہیں جی، ہمیں علم تو ہے. بات یہ ہے نا کہ اس پہ ان کا ڈیلیگیشن آیا اور اس کی تفصیل بھی اخباروں میں آ چکی ہے، لیکن اس کی تفصیل بتانا کہ کیا بات ہوئی ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جب وقت آئے گا، کیونکہ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کوآرڈینیٹر جو کوآرڈینیشن گروپ ہے اس کے 4 ممبر ہیں، پاکستان، امریکہ، چین اور افغانستان، اور ہم چاروں اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پرسویڈ کیا جائے اس ٹاکس کو، کیونکہ ٹاکس تو الٹیمیٹلی افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان ہوں گے. تو ہم نے اس پر جو ابھی تک کوششیں کی ہیں، ایک میٹنگ کچھ دن پہلے قطر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اس پر ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بریفنگ کریں گے، اور آگے چل کر ہماری کوشش جاری رہے گی کہ وہاں پہ مذاکرات ہوں.
سرتاج عزیز نے کہا کہ دسمبر میں بھارت میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان بھی شرکت کرے گا. سرتاج عزیز نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے لیے پاکستان، امریکہ، چین اور افغانستان پر مشتمل 4 ملکی گروپ کے تحت کوششیں جاری رہیں گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان کی فوج کے مطابق بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 2 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں ایک 18 ماہ کی بچی بھی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کیا گیا ہے. حالیہ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب دو بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پیر کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق ورکنگ باؤنڈری پر پکلیاں اور چارواں سیکٹرز میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 1.5 سالہ ہانیہ اور اس کے 28 سالہ والد ہلاک ہو گئے۔ ان دونوں شہریوں کا تعلق جنگلوار گاؤں سے بتایا گیا۔ ISPR کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی شب ورکنگ باؤنڈری پر ہرپال، پکلیاں اور چارواں سیکٹرز میں فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ شب سے 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے مطابق اس نے بھی سرحد پار سے ہونے والی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھانے سے امن کو خطرہ ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی تو برقرار رہے گی، لیکن ان کے بقول لڑائی پھیلنے کا امکان نہیں۔
میرا خیال ہے یہ کوئی ٹینشن رہے گی، لیکن اس سے بڑی جنگ میں کوئی ایسکلیشن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مودی صاحب یہ پریشر پاکستان پہ رکھیں گے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد ہوا، جس میں کم از کم 18 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ بھارت نے اس کا الزام کلدم پاکستانی تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عسکریت پسندوں کو پاکستان کی حمایت بھی حاصل تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے بھارت کے ان الزامات کی مسلسل تردید کی جاتی رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کی فوج نے بھارت کی سرحدی فورس BSF کے اس دعوے کی تردید کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں 7 پاکستانی اہلکار مارے گئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند لیڈر اور حریت کانفرنس کے اپنے دھڑے کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کو ایک ذیلی جیل سے رہا کر کے ان کی رہائش گاہ لے جایا گیا، تاہم فوراً ہی انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہیں ایک روز پہلے ہی گھر سے نکلنے پر پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
43 سالہ میر وائز محمد عمر فاروق کو پیر کی شام سری نگر کی ایک جیل سے رہا کیا گیا، تاہم انہیں جیسا کہ ان کے ایک نائب نے نام نگاروں کو فون پر بتایا، شہر کے نگین علاقے میں واقع رہائش گاہ پر پہنچنے کے فوراً بعد مقامی پولیس نے مطلع کیا کہ انہیں خانہ نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میر وائز عمر ان 3 سرکردہ آزادی پسند لیڈروں میں شامل ہیں جنہوں نے اس سال کے شروع میں ایک اتحاد قائم کیا تھا جو مشترکہ مزاحمتی قیادت کہلاتا ہے۔ انہیں پولیس نے 26 اگست کو سرینر کی عیدگاہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے دوران حراست میں لیا تھا، جہاں مشترکہ مزاحمتی قیادت نے ایک آزادی جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہیں اگلے دن سرینر کے نگین پولیس تھانے سے چشمہ شاہی کے پہاڑی علاقے میں واقع ایک سب جیل منتقل کیا گیا۔ میر وائز عمر کو ایک ایسے موقع پر رہا کیا گیا ہے جب نئی دہلی سے پہنچنے والی اطلاعات مظہر ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھارت کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنگھ کی قیادت میں تشکیل دی گئی ایک ٹریک ٹو ٹیم اگلے 1 یا 2 دن میں سرینر پہنچ رہی ہے۔ ٹیم بھارتی کشمیر کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کی ہلاکت سے پیدا شدہ بحرانی کیفیت اور بدامنی کا ایک سیاسی حل تلاش کرنے میں حکومت کی مدد کرے گی۔ ٹیم کے دوسرے ارکان میں سابق وفاقی وزیر اور حزب اختلاف کانگریس پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ جے رام رمیش، اقلیتوں سے متعلق قومی کمیشن کے سابق چیئرمین وجاہت حبیب اللہ، سابق ایئر وائس مارشل بھارت بھوشن، صحافی کپل کاک اور سینٹر فار ڈائیلاگ اینڈ ریکنسیلیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سشوبھا باروے شامل ہیں۔ واضح رہے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں جاری شورش کے دوران اب تک تقریباً 100 شہری ہلاک اور تقریباً 15,000 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ تشدد کے دوران 2 پولیس والے بھی مارے گئے۔ پولیس نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے کارکنوں اور حامیوں اور مظاہروں اور سنگباری کے واقعات میں مبینہ طور ملوث افراد کے خلاف چلائی جا رہی سخت گیر مہم کے دوران اب تک 9,000 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں۔ پیر کو ایجیٹیشن کا 108واں دن تھا۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت جو ایجیٹیشن کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہے، کے دو دوسرے لیڈر ہیں سید علی شاہ گیلانی اور محمد یاسین ملک. جہاں سید گیلانی گزشتہ کئی ماہ سے سرینگر میں اپنے گھر میں نظر بند ہیں, یاسین ملک کو اختتام ہفتہ سرینگر کی مرکزی جیل سے شہر کے ایک بڑے اسپتال منتقل کیا گیا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ کئی امراض میں مبتلا ہیں اور ان کے دائیں بازو کے انفیکشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سرینگر.
اور سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ خبر بھی دی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے سرحدی محافظوں کی فائرنگ کے تبادلے میں 3 شہری ہلاک ہو گئے. فائرنگ میں 16 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. متنازع علاقے کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے چھوٹے اسلحے اور مارٹر فائرنگ کی خبریں بھی آئی ہیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
متنازع فی کشمیر کی سرحد پر تعینات بھارت اور پاکستان کے حفاظی دستوں کے درمیان اتوار کی رات سے وقفے سے فائرنگ اور شیلنگ ہو رہی ہے. طرفین نے ایک دوسرے کی چوکیوں اور دوسرے ٹھکانوں کو ہلکے اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مارٹر بموں سے ہد بنایا. فائرنگ کی زد میں دونوں طرف کے کئی شہری علاقے بھی آ گئے اور نتیجتاً 18 ماہ کی ایک بچی اور 6 سال کے ایک لڑکے سمیت 3 شہری ہلاک اور 16 دوسرے زخمی ہو گئے, جبکہ بھارت کے سرحدی حفاظی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کا ایک سپاہی ہلاک ہوا جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہو گیا. بھارتی کشمیر کے جموں, کٹھوا اور سامبا اضلاع کو پاکستانی پنجاب سے ملانے والی 193 کلومیٹر لمبی سرحد, جو بھارت میں انٹرنیشنل بارڈر اور پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے, پر دونوں ملکوں کے سرحد حفاظتی دستوں کے درمیان گزشتہ کئی دن سے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے. جموں میں پولیس اور BSF کے عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی رینجرز کی فائرنگ اور شیلنگ میں BSF کا ہیڈ کانسٹیبل سشیل کمار شدید طور پر زخمی ہوا اور بعد میں جموں کے ایک اسپتال میں چل بسا. عہدیداروں کے مطابق اس سے پہلے جمعے کو سرحد پار سے چھپ کر چلائی گئی گولی کی زد میں آ کر BSF کا ایک اور سپاہی گرنام سنگھ مارا گیا تھا. عہدیداروں نے مزید بتایا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو پاکستان رینجرز کی طرف سے بھارتی کشمیر کے رنبیر سنگھ پورا, ارنیا, سچیت گڑھ, پرگواز اور کنا چک علاقوں میں بلا اشتعال کی گئی فائرنگ سے 6 برس کا ایک لڑکا وکی ہلاک ہو گیا اور 9 دوسرے شہری زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والی ایک خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. BSF کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ پاکستان رینجرز نے اس کے 25 بارڈر آؤٹ پوسٹس کو ہلکے خودکار ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کی اندھادھند فائرنگ اور شیلنگ سے نشانہ بنایا. ترجمان کے مطابق فائرنگ اور شیلنگ, جس کی زد میں کئی شہری علاقے بھی آ گئے, کا اسی صلاحیت کے ہتھیاروں سے مناسب جواب دے دیا گیا. تاہم اسلام آباد میں عہدیداروں نے بتایا کہ بلا اشتعال فائرنگ کا آغاز BSF نے کیا اور اس میں 18 ماہ کی ایک بچی سمیت 2 شہری ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان رینجرز پنجاب نے ہرپال, پکلیاں اور چارواہ سیکٹروں میں BSF کی طرف سے رات بھر کی گئی فائرنگ کا مناسب جواب دے دیا. اس سے پہلے ISPR نے اتوار کو کہا تھا کہ BSF نے چپرار اور ہرپال سیکٹروں میں پاکستان رینجرز کے ٹھکانوں اور شہری علاقوں کو ہدف بنایا. ادھر BSF کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ارون کمار نے اتوار کو کہا تھا, ان کے اپنے الفاظ میں, ہم پاکستان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کے مس ایڈونچر سے باز رہے. ہم کسی بھی طرح کے امکان وقوع کے لیے تیار ہیں. اگر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے. ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. BSF اور بھارتی فوج نے پاکستانی افواج کو متنازع فی کشمیر میں بین الاقوامی سرحد یا ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 4 ہفتے کے دوران 40 مرتبہ نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سرحدوں پر فائرنگ اور شیلنگ کے واقعات کا یہ تازہ سلسلہ ستمبر کے آخری ہفتے میں بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے میں کی گئی سرجیکل اسٹرائکس کے بعد شروع ہوا. پاکستان نے سرجیکل اسٹرائکس کرنے کے بھارتی دعوے کو یکسر مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارتی فوج نے محض کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسچین لاگارڈ سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں استحکام لانے کے لیے مخلصانہ کوشش کے عزم پر قائم ہے۔ وہ دونوں ملکوں کو درپیش دہشت گردی کے مسائل کا حوالہ دے رہے تھے۔ کرسچین لاگارڈ نے جواباً کہا کہ پاکستان کی مالی حیثیت اب بہتر ہے اور وہ یقیناً معاشی بحران سے باہر نکل آئے گا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مخلص ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کا دورہ کرنے والی عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے حال ہی میں مکمل ہونے والے پروگرام کے بعد کرسٹین لاگارڈ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق نواز شریف نے کرسٹین سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے بھی مفاد میں ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن ممکن ہے۔ نواز شریف نے آئی ایم ایف کی سربراہ کو بتایا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی مستعدی سے کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور معیشت کے استحکام میں آئی ایم ایف کی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اصلاحات کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہو کر اقتصادی استحکام کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی، معیشت، توانائی کی کمی جیسے بڑے چیلنجوں سے کامیابی سے نمٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو نہ صرف جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ اس دوران پاکستانی معیشت کو $100 ارب کا نقصان پہنچا۔ سرکاری بیان کے مطابق آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اب بھی 200,000 فوجی ملک کے شمال مغربی علاقوں میں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج دہشت گردوں کے بچے کچھ ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کی وجہ سے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں خاطرخواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاہم اب بھی ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں عام شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جنہیں حکام دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے مسلمان عورتوں کے طلاق کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی ہے جو تین طلاق کی وکالت کرتے ہیں، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کا داخلی معاملہ ہے اور وزیراعظم کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے موضوع پر چھڑی بحث کے دوران پہلی بار اپنی زبان کھولی اور ان لوگوں پر شدید تنقید کی جو تین طلاقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کے مساوی حقوق کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تین طلاقوں کے خاتمے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے اتر پردیش کے مہوبا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کی زندگی تین طلاقوں کے ذریعے تباہ نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک شخص فون پر تین بار طلاق کہے اور ایک مسلم عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے۔ وزیر اعظم نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ نہ بنائیں۔ بقول ان کے، مجھے حیرت ہے کہ بعض جماعتیں ووٹ بینک کی سیاست کی خاطر مسلم عورتوں کو ان کے فطری حقوق سے محروم رکھنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے فرقہ وارانہ معاملہ بھی نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ان کے الفاظ میں، میں ٹی وی مباحثوں کے شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ہندو مسلم ایشو نہ بنائیں، یہ ترقی کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ مذہب کے نام پر غیر برابری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر پر سیاسی جماعتیں اور مسلم رہنما شدید رد عمل ظاہر کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ مسلمانوں کا اندرونی معاملہ ہے، وزیر اعظم اس میں مداخلت نہ کریں۔
وزیر اعظم کو اگر مسلم خواتین کی اتنی فکر ہے تو اس سے پہلے جو مسلم خواتین کے ساتھ میں جو کچھ ان کے دور حکومت میں گجرات میں ہوا اور دوسرے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور جہاں تک مسئلہ تین طلاق پر مسلمانوں کا کی خواتین کا مسئلہ ہے، یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہے، اور اس میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلے لینے کی مجاز ہے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور پچھلے 70 سال سے جو ہے اس ملک میں یہ جو ہندوستان کے دستور کی روشنی میں تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے پسند پہ عمل کرتے رہے ہیں, اور اس معاملے میں انٹرفیئر کر کے اور اس میں یہ تاثر دے کر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 طلاق کو ختم کرنا چاہتی ہے, یہ ایک طرح سے جو ہے شریعت میں مداخلت ہے, شرعی قوانین میں مداخلت ہے, اور ہم اس کو بہرحال قبول نہیں کریں گے.
متعدد سیاسی رہنما اس سے قبل یہ بیان دے چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے 3 طلاقوں اور اقساں سول قانون کا معاملہ اسمبلی انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اٹھایا ہے. خیال ہے کہ قانون کمیشن نے حال ہی میں عوام کے سامنے ایک سوال نامہ رکھا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ملک میں اقساں سول قانون نافذ کر دیا جائے اور 3 طلاقوں کے چلن کو ختم کر دیا جائے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے قانون کمیشن کے سوال نامے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. وہ اپنی جانب سے مسلم مردوں اور عورتوں سے ایک اقرار نامے پر دستخط کروا رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا میں مداخلت اور ملک میں اقساں سول قانون نافذ کرنے کے خلاف ہیں. پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کے مطابق یہ اقرار نامے بڑی تعداد میں حکومت کو پیش کیے جائیں گے. بورڈ نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ 3 طلاقوں اور 1 سے زائد شادیوں کی حمایت کرتا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
کرکوک پر داعش کے حملے کے باوجود موصل شہر کو داعش کے قبضے سے واپس لینے میں مدد کرنے والے کرد فوجی پر امید ہیں. عسکریت پسندوں کے قبضے والے دیہات کو واگزار کروانے کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ خالی پناہ گاہیں, بم سے تباہ حال مکانات اور چھوڑا گیا اسلحہ دیکھا جا سکتا ہے. موصل سے 30 کلومیٹر باہر عراقی کردستان سے وائس آف امریکہ کے حیدر مرڈک نے فوجیوں اور پناہ گزینوں سے اس جنگ کے بارے میں گفتگو کی. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
عراق کی افواج نے موصل شہر کے مضافاتی علاقوں پر گولہ باری کی, جبکہ داعش سے اس شہر کو واپس لینے کی ان کی کارروائی دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے. عراقی لیفٹیننٹ جنرل عبد الالسادی نے کارروائی کی رفتار کے بارے میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے رپورٹروں کو بتایا, جنرل السادی کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, اس میں وقت کا تعین کرنا ضروری نہیں. مجھے شہریوں کی بھی دیکھ بھال کرنا ہے اور داعش کے گروپ کو تباہ بھی کرنا ہے, تو وقت اہم بات نہیں. آج کی کارروائی اور حملوں کا ہدف موصل کے مشرق میں تقریباً 15 کلومیٹر کی مسافت پر بارٹھلا کے نزدیک تھا. عراقی افواج اور کرد جنگجو مشرق کی طرف سے چھوٹے چھوٹے قصبوں سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں اور یوں شہر کے قریب پہنچنے کی کوششوں میں ہیں. امریکہ کی قیادت میں داعش کا مقابلہ کرنے والے اتحاد کے لیے ایک ترجمان نے بتایا کہ پہلے ہفتے کے بعد تمام مطلوبہ مقاصد پورے ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کے علم بردار ادارے ہیومن رائٹس واچ نے گزشتہ ہفتے کیے گئے اس حملے کی چھان بین کے لیے کہا ہے جو کرکوک شہر کے قریب ایک مسجد پر کیا گیا اور جس میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے. یہ حملہ داعش جنگجوؤں کی ایک کارروائی کے دوران ہوا تھا, جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عراقی فوج کی توجہ موصل کی جنگ سے ہٹانے کے لیے کیا گیا. انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ جن شہادتوں کا معائنہ کیا گیا وہ ایک فضائی حملے کی گواہی دیتی ہیں, لیکن ادارے نے توجہ دلائی ہے کہ یہ علاقہ کرد اور داعش کی گولہ باری کی حدود کے اندر آتا ہے. امریکی فوج کے ترجمان کرنل جان ڈورین نے کہا کہ اتحاد نے یقینی طور پر اس بات کا تعین کیا ہے کہ اس فضائی حملے کے لیے اس کی افواج ذمہ دار نہیں, جبکہ عراقی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بارے میں چھان بین کر رہی ہے. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ایسے میں جب سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ووٹرز کے لیے سب سے اہم مسئلہ دہشت گردی کا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اس مسئلے سے نمٹنے سے متعلق مختلف تجاویز دے چکے ہیں. دونوں کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف داعش کو شکست دینا اور ملک کے اندر انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے, تاہم دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے. تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس.
اگر آپ ہلری کلنٹن یا ڈونلڈ ٹرمپ سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی ترجیح کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو ایک ہی طرح کا رد عمل ملے گا. یہ تھی ہلری کلنٹن, وہ کہہ رہی تھیں کہ میں داعش کو شکست دوں گی اور اس سلسلے میں کارروائی کو بہتر بنائیں گے اور ملک کے اندر دفاعی نظام کو مضبوط کریں گے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہدف بھی داعش کو شکست دینا ہے, تاہم وہ اس دہشت گرد گروپ کو مسئلے کا اہم حصہ خیال کرتے ہیں.
اینڈ یو سی وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم.
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ملک میں ریڈیکل اسلامک دہشت گردی ختم کر رہے ہیں, اور وہ یعنی ہیلری کلنٹن اس کا نام تک نہیں لے رہی. لیکن ہیلری کلنٹن اس کو بنیاد پرست جہادیت کا نام دے چکی ہیں. ہیلری کلنٹن کے منصوبے میں دہشت گردوں کے مراکز کو جڑ سے اکھاڑنا, دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ رابطوں میں رہنا, امریکی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا, اور دہشت گردوں کی کارروائیوں میں رخنا ڈالنے کے لیے انٹیلیجنس کی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا شامل ہے. ٹرمپ مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کی اپنی تجویز سے ہٹ چکے ہیں, اور اب وہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید سخت اقدامات اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کی بجائے روس اور اعتدال پسند عرب ممالک کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل سڈنی شاشو نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
ڈونلڈ ٹرمپ will show no leeway to ISIS.
ڈونلڈ ٹرمپ داعش کو کوئی مہلت نہیں دیں گے. وہ جہاں بھی ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ ان کا پیچھا کریں گے, اور میرے خیال میں وہ ہماری انتظامیہ کے مقابلے میں زیادہ لچک دکھائیں گے. ہیلری کلنٹن کے حامی ایک ریٹائرڈ سفارتکار جیمز جیفری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
Well, my hope is that with the attack on Mosul, that President Obama will deal a deadly blow to ISIS.
موصل پر حملے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ ہلری کے صدارتی منصب سنبھالنے کی صورت میں پہلے ہی صدر اوباما داعش کو ایک مہلک دھچکا دیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہلری رقہ میں داعش کے آخری مضبوط گڑھ کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گی. عراقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موصل میں داعش کے خلاف جنگ میں توقع سے زیادہ تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. اس لڑائی کا نتیجہ جو بھی ہو, تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے امریکہ کے لائحہ عمل اور آئندہ صدر پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے, مگر بیماری تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے. دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں انسان بیمار نہ ہوتے ہوں. ترقی پذیر ملکوں میں امریکہ ہی کو لے لیجیے, ہر بیماری اور ہر طرح کا وائرس اور بیکٹیریا یہاں موجود ہے. یہ اور بات کہ علاج کی سہولتیں بہترین ہونے کے باعث بیماری اتنی زحمت نہیں بنتی. آئیے اس بارے میں ڈاکٹر ساجد چودھری سے بات کرتے ہیں, جو یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں متعدی امراض کے ماہر ہیں. ڈاکٹر ساجد چودھری صاحب, اگر دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بیماریاں بہت کم ہوں گی, تو یہ بھی شاید خیال جو ہے درست نہیں ہے, کیونکہ یہاں بھی ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں اور ہر طرح کا بیکٹیریا.
ہاں جی, آپ نے بجا فرمایا, یہ امریکہ میں بھی بیماریاں اسی طرح کافی زیادہ ہیں. کچھ سمجھنے کے ڈفرنٹ ٹائپ کی کچھ ہو جاتی ہیں, کچھ جو پریونٹیبل انفیکشنز ہیں وہ کم ہوتی ہیں, لیکن جیسے یہ وائرل انفیکشنز ہیں جس کو ہم کامن کولڈ کہتے ہیں, جیسے ایک لیمن ٹرم میں سمجھ لیں کہ وہ تو یہاں پہ بھی بہت کم زیادہ ہوتی ہیں
جی.
اور ان کے لیے علاج کے لیے
جی
کافی زیادہ اینٹی بایوٹکس بھی پرسکرائب ہو جاتی ہیں ان کو, کیونکہ جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن ان کی علامات بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتی ہیں, اور اگر کسی وجہ سے وہ ڈفرینشیٹ نہ کر پائیں, جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فرمایا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ وائرل ڈیزیز کے لیے افیکٹو نہیں ہوں گی, اور اگر سمپٹمس جو ہیں وہ ایک کلینیشین جو ہے وہی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ جو مریض ہے کہ اس کو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے. اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو ظاہر اس کو اینٹی بایوٹک چاہیے, اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس کے اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی. لیکن چونکہ ڈاکٹرز کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے اور مریض بھی کچھ نہ کچھ تسلی ان کی سائیکولوجیکلی تبھی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ دیا جائے ٹریٹمنٹ کے لیے, تو میرے مشاہدے میں جو آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں وہ ایونچولی اینٹی بایوٹک उनको या डॉक्टर की वजह से या मरीज की साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर मजबूर हो जाता है प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो जो कि इफेक्टिव नहीं होती, तो उसकी वजह से जो हमें देखना पड़ता है प्रॉब्लम हमारी प्रैक्टिस में कि बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ये एंटीबायोटिक्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से।
ये थे डॉक्टर साजिद चौधरी जो अमेरिका में वायरसेस के बारे में बात कर रहे थे। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 11:30, भारत में 12 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 2:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ पर जोर दिया है कि वो एहतसाब के लिए तैयार हों, जबकि वजीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद कहते हैं कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इमरान खान के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में हिजब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ और हुकूमत के अहदेदारों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने की कॉल दे रखी है और वो अपनी जमात के कारकुनों को मुतहरक करने में मसरूफ हैं। पीर को मालाकंड में उन्होंने एक जलसे से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में सिफारतकारों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हम इस्लामाबाद के लोगों को कहते हैं कि आपने पूरी शिरकत करनी है अपने मुल्क के लिए। हम इंशाल्लाह अस्पतालों के रास्ते साफ रखेंगे, एम्बुलेंस के लिए जगह देंगे, जरूरियात खरीदने के लिए लोगों को वक्त देंगे, जगह देंगे, डिप्लोमैट्स को किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं, लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत नहीं कर सकोगे।
उधर वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि अब जबकि पानामा पेपर्स का मामला अदालत उज़्मा में है तो उनके बकौल एहतजाज का कोई जवाब नहीं।
पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़र्ज है कि वो दरुल हुकूमत में मामूल की ज़िंदगी जो है उसको बरकरार रखे। इस्लामाबाद के शहरियों की तरफ से भी ये मतालबा किया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगियों में खलल ना पड़ने दिया जाए, और अगर कोई हमारी ज़िंदगी में खलल डालता है तो उसको रोका जाए। पाकिस्तान में जो भी कवानीन दस्तयाब हैं उन कवानीन के ज़रिए इस्लामाबाद में सरकार के कामों में मदाखलत करने वालों को रोका जाएगा कवानीन के ज़रिए।
इमरान खान ने पीर को दावा किया कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज में 10 लाख अफराद शरीक होंगे। उधर इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से वाबस्ता अफराद भी इस धरने में तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं, लेकिन ताहाल इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। रवां साल अप्रैल में पानामा लीक्स में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 3 बच्चों हुसैन, हसन और मरियम नवाज का नाम सामने आने के बाद हिजब मुखालिफ की जमातों की तरफ से हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाया गया और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर मुल्कगीर एहतजाज शुरू किया। इमरान खान का कहना था कि अब तक वज़ीर आज़म ने खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, इसलिए अब उनकी जमात इस्लामाबाद में धरना देगी। हुकूमत में शामिल अहदेदारों का कहना है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत कर रही है और वज़ीर आज़म भी अदालती कार्रवाई का खैर मकदम कर चुके हैं तो तहरीक इंसाफ को अपना एहतजाज तर्क कर देना चाहिए। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम जहां रंग में पाकिस्तान की सियासी सूरतेहाल के बारे में मेज़बान कमर अब्बास जाफरी ने मुस्लिम लीग नून के सेनेटर दानियाल अजीज़, सूबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात और पीटीआई के रहनुमा शाह फरमान और 2 तज़िया कारों डॉक्टर हुमा बकाई और प्रोफेसर सज्जाद नज़ीर से गुफ्तगू की। पेश है उनकी रिपोर्ट।
दानियाल अजीज़ साहब, इख्तिसार के साथ ये बताइए कि अगर कोई सियासी जमात अपना सियासी हक इस्तेमाल करना चाहती है एहतजाज का, आपको क्या एतराज़?
तहरीक इंसाफ जो है ये बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के करती रही है, आज से नहीं, पहले दिन से ही इन्होंने इशू कर दिया था रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले दिया हुआ है اور 1 نومبر کو عمران خان صاحب کی درخواست پر انہوں نے سماعت شروع کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یقیناً نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کا جو موقف ہے بھرپور طریقے سے ٹیک اپ ہوا ہوا ہے, نوٹس ایشو ہو گئے ہیں اور ان کے جواب طلبی جو ہے اب شروع ہے سب جتنے بھی اس میں. یہ ایک نئی ترکیب اب عمران خان صاحب جو ہے کرنے کو جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد شہر کو لاک ڈاؤن کے نام سے اس کو بند کر دیں گے, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. تو آپ نے ایک ترکیب جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دفاتر بند کرنا ہے سیکرٹریٹ کے, مختلف جو پاکستان کے حکومتی اور اسٹیٹ کے ہیں جن میں یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ جہاں پر خود ان کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے, نیشنل اسمبلی جہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس معاملے کو بھرپور انداز سے انہوں نے اپنا ایک بل پاس پیش کیا ہے سینٹ میں پینما پیپرز کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے, محمد خان صاحب نے. تو اس سسٹم میں بجائے کہ اس معاملے کو آگے بتائیں اور اپنی دعائیں اور جو شواہد ہیں وہ پیش کریں, پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ ان فرموں کو بند کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل غیر آئینی. اور یہ
میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شاہ فرمان صاحب موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور کے پی کے منسٹر ہیں. یہ بتائیے شاہ فرمان صاحب کے جب سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ کیس چل رہا ہے اور وہاں پر اس کا فیصلہ متوقع بھی ہے, تو پھر اس احتجاجی اور دارالحکومت کو بند کرنے کی کیا وجہ آپ دیں گے لوگوں کو؟
دیکھیں جی, پوری دنیا کے اندر پاناما لیگ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی گئی اور کی جا رہی ہے, سوائے پاکستان میں کہ جہاں پر کوئی ایسا ادارہ تیار نہیں تھا. اور جو پروٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا حق ہمیں آئین دے رہا ہے, اس قانون دے رہا ہے, اور ایک درخواست عدالت کے اندر ہے بھی کہ اس کو روکا جائے. اگر عدالت کہیں کہ یہ غلط ہے یا اگر یہ غیر قانونی ہے یا اس ان کو نہ کیا جائے تو ہم عدالتوں کا پورا احترام کرتے,
پھر آپ اپنا احتجاج نہیں کریں گے؟
اگر عدالت کہیں کہ نہ کرے تو پھر تو مطلب ایک چیز غیر قانونی ہو جائے گی. ہم سپریم کورٹ کے ہم سارے احترام کرتے ہیں.
اب میرے ساتھ دو ممتاز تجزیہ کار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی اور لاہور سے میرے ساتھ پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی, کہ یہ جو سیاسی ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو کنفرنٹیشن کی ایک سیاست اس وقت تو بظاہر نظر آتی ہے, اس کا آپ کیا انجام دیکھ رہی ہیں؟
صورتحال ملک کی ہے, وہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کنفرنٹیشن کی طرف چلی گئی حکومت وقت اور دیگر جماعتوں نے انہیں جوائن کر لیا, عمران خان صاحب کی جماعت کو تقریباً مکسڈ سگنلز دیے پیپلز پارٹی نے بھی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم شہر نہیں بند کرنا چاہتے, لیکن جو ہم نے ڈیمانڈ دی ہے ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آئی ہے. تو اوور آل اس وقت شدید آپ سمجھیے بے یقینی کی کیفیت ہے. اور دوسری بات جو ابہام ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو چیف آف دا ملٹری اسٹاف ہے نومبر میں وہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آیا ہے. اور پھر جو اوور آل سول ملٹری ریلیشن ہیں, لوگ کہتے ہیں 99 میں بھی اتنے خراب نہیں تھے سول ملٹری ریلیشن جتنے اس وقت ہیں.
پروفیسر سجاد نصیر صاحب, آپ نے دانیال عزیز صاحب کو بھی سنا, شاہ فرمان کو بھی سنا اور ڈاکٹر ہما بقائی کو بھی سنا, یہ فرمائیے کہ اگر یہ سیاست کنفرنٹریشن کی طرف جاتی ہے اور جس تھرڈ پارٹی یا تیسرے فریق کا تذکرہ ہو رہا ہے, وہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟
دیکھیں جی, اس وقت کرائم اور حالات جو ہیں وہ تو اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ وارم اپ کر رہی ہیں اور کانفرنٹیشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اب حکومت وقت جو ہے اس پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے کہ وہ کانفرنٹیشن جو ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کو جہاں تک ممکن ہو اوائڈ کرے. لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, جس قسم کی اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں کہ 2 تاریخ کے لاک ڈاؤن کو ہم فرسٹریٹ کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, تو دونوں طرف سے اس وقت ٹیلی ویژن پہ جو بیانات آ رہے ہیں, اچھا وہ تو اسی بات کی غمازی کرتے ہیں کہ دونوں طرف تیاری جو ہے بڑے زوروں سے ہے. عمران خان جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑے شہر میں جا کے تقاریر کر رہے ہیں جو کہ موبلائزیشن کا ایک طریقہ ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کے جو ورکرز ہیں اچھا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اگر یہ بلاک کرتے ہیں تو اس دفعہ تو لگتا یوں ہے جیسے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے اچھا وہ اس کو کرنے جا رہی ہے. حکومت کی تیاری میرا نہیں خیال کہ اتنی تندہی سے ہو رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پیسج آف ٹائم سے اور مختلف چیزیں ہونے سے سچویشن شاید ڈیفیوز ہو جائے, اور بالخصوص سپریم کورٹ نے جو پہلے دو ہفتے کے نوٹسز جاری کیے تھے اور پھر خود ہی دوبارہ کہا کہ آپ پہلی نومبر کو آ جائیں, تو اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پولیٹیکل موو ہے آن دا پارٹ آف دا سپریم کورٹ. تو اس کو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہے اور انفلوئنس ہے گورنمنٹ کا کہ 2 نومبر کا جو عمل ہے اس کو روک دیا جائے. یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسٹیٹیوشنل انٹروینشن سے ہوگی, ایک تو سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف سول ملٹری ریلیشن جو ہیں وہ اس وقت ایٹ اٹس لوئسٹ ایب ہیں. کئی فرنٹ پہ یہ باتیں چل رہی ہیں
جی.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا انٹروینشن ہوگا یا وہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہوگا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک پاسبلٹی مارشل لا کی ہے.
بھارت کے ملکانگیری ضلع میں جانتری کے نزدیک پولیس اور ممنوعہ جماعت سی پی آئی کے ماؤ نوازوں کے درمیان ایک مقابلے میں سی پی آئی کے کم سے کم 23 افراد ہلاک ہو گئے جن میں 8 خواتین بھی شامل ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اڑیسہ کے ملکانگیری ضلع میں پیر کی صبح کو آندھرا پردیش اور اڑیسہ پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم اور ممنوعہ ماؤ نوازوں کے مابین ایک شدید جھڑپ میں کم از کم 23 ماؤ نواز دہشت گرد ہلاک ہوئے. اڑیسہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل بی کے سنگھ نے میڈیا سے بات چیت میں بتایا کہ اس آپریشن میں کئی اعلیٰ ماؤ نواز رہنما بھی ہلاک ہوئے ہیں. 2 پولیس کانسٹیبل زخمی ہیں اور ان کی حالت نازک ہے. ہلاک ماؤ نوازوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کی غرض سے اڑیسہ کے چترکونڈا لے جائی جا رہی ہیں. ہلاک شدگان کے پاس سے بڑی مقدار میں ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جن میں 4 AK-47, 3 SLR اور 10 .303 رائفل بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق یہ اطلاع ملنے پر کہ 50-60 دہشت گرد ملکانگیری سے 10 کلومیٹر دور ایک مقام پر جمع ہیں, حملہ کر دیا گیا. دہشت گردوں اور پولیس کے مابین 1 گھنٹے تک مقابلہ چلتا رہا. بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ایک میٹنگ کے بعد آرام کر رہے تھے کہ پولیس کی مشترکہ ٹیم نے حملہ کر دیا. پولیس کے مطابق تلاشی مہم اب بھی جاری ہے اور اضافی پولیس فورس جائے واردات پر بھیجی گئی ہے. اڑیسہ کا ملکانگیری ضلع ماؤ نوازوں کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ متاثر ہے. اڑیسہ میں یہ دوسری اور بڑی مٹ بھیڑ تھی. ستمبر 2013 میں ایک انکاؤنٹر کے دوران 13 ماؤ نواز دہشت گرد مارے گئے تھے. گزشتہ 1 سال کے دوران متعدد ماؤ نوازوں کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے ماؤ نوازوں کی عوامی طاقت کمزور ہوئی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اکتوبر کے اوائل میں جب طالبان نے قندوز پر حملہ کیا تھا تو یہ افغان شہر تکنیکی طور پر گزشتہ برس کی طرح ان کے قبضے میں نہیں آیا تھا, مگر انہیں نیٹو کی مدد سے اس شہر سے باہر نکالنے میں حکومت کو 9 دن لگے تھے. قندوز کو جانے والی شاہراہیں اب بھی خطرناک تصور کی جاتی ہیں. طالبان اچانک چیک پوائنٹس بنا لیتے ہیں اور شہر کے اندر اور باہر جانے والی کاروں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. حملے کے بعد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم قندوز جانے والی پہلی غیر ملکی صحافی ہیں. ان کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
قندوز کی رہائشی ایک ہفتے سے زیادہ جاری رہنے والی لڑائی کے بعد اب بھی نقصانات دور کر رہے ہیں. وہ اس جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں. مقامی لوگوں سے بات کرنے سے پہلے بظاہر زندگی معمول پر آتی نظر آتی ہے. شفیق اللہ قندوز میں رہتے ہیں. ایک روٹی کی قیمت 5 سے بڑھ کر 30 افغانی ہو گئی ہے. ایک لیٹر پٹرول 50 سے 80 کا ہو گیا ہے. گیس کی قیمت 300 افغانی ہو گئی ہے. گورنر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ ہماری جانب دھیان کیوں نہیں دیتے؟ شہر کے چوک میں سیکورٹی فورسز کی بھاری موجودگی کے باوجود لوگوں کو اپنی سلامتی کی فکر ہے. وہ یہ یقین نہیں رکھتے کہ حکومت طالبان کو روک سکتی ہے. محمد ادریس بھی قندوز میں رہتے ہیں.
ہر وقت بخوایا میتان اومدا اے چامیال کل چار طرف می سرادات کل شیلاس ازر رو خامیال پیش ہاری.
وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں. شہر میں داخلے کے تمام راستے کھلے ہیں. رات کو میرے گھر کو خطرہ ہوتا ہے. انہیں روکنے والا کوئی نہیں. یہاں کوئی پولیس, کوئی شخص نہیں جو انہیں شہر میں داخل ہونے سے روکے. ان کے خدشات جائز ہیں. بیشتر سیکورٹی شہر کے مرکز میں جمع ہے.
دیگر سڑکوں کی شاید ہی کوئی حفاظت کر رہا ہو۔ قندوز کو جانے والی سڑکوں پر بھی کوئی محافظ موجود نہیں۔ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر تباہ شدہ ٹرک اور ٹریلر طالبان کے حملوں کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی دوران شہر کے اندر لوگ پریشان ہیں کہ آیا اپنے معمولات زندگی کی جانب بڑھیں یا ایک اور حملے کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ موسم سرما کی آمد سے پہلے لڑائی میں طالبان قندوز پر قبضے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ انہیں حکومت کی اس بات پر بھی اعتبار نہیں کہ وہ شہر پر قبضہ نہیں ہونے دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، ابھی ایک تازہ ترین خبر ملی ہے کہ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں پولیس ٹریننگ سینٹر کے ہاسٹل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کوئٹہ میں اپنے نمائندے ستار کاکڑ سے۔ السلام علیکم ستار۔
وعلیکم
السلام۔ یہ خبر ہمیں ملی ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، ابھی ہمیں پولیس حکام نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ کوئٹہ سے تقریباً یہ 16 کلومیٹر پہ ہے، ایک نواحی علاقہ ہے سریاب روڈ، وہاں پولیس کا ایک تربیتی مراکز، وہاں پر تقریباً کوئی 100 سے زائد جوان زیر تربیت ہیں۔ وہاں 4 مسلح افراد جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں، اور داخل ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر موجود جو پولیس اہلکاران تھے ان پر فائرنگ شروع۔ اس وقت تک جو پولیس حکام نے تصدیق کی ہے ان کے مطابق 6 بار کے جو زیر تربیت اہلکاران ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور جو آسٹل کا ایریا ہے پولیس کے جو وہاں جوان ہیں وہ ان کا مقابلہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن جو مسلح وہ آسٹل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے پولیس سے کوئٹہ شہر سے جو پولیس حکام نے اور پولیس کی جو دیگر فورسز ہیں ان سب کو طلب کر دیا ہے، اور تمام جو ایف سی ہیں اور جو اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے انسداد دہشت گردی فورس، انہوں نے بھی اس ٹریننگ سینٹر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو دہشت گرد ہیں وہ جو اصل میں مقیم تقریباً 100 جوان ہیں ان تک نہ پہنچے۔ لیکن فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے دہشت گرد ہیں وہ اس ٹریننگ سینٹر میں تکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو وہاں پر عمارت جو کمرے بنے ہوئے ہیں جو وہ ہیں درخت وغیرہ ہیں ان کا آڑ لے رہے ہیں، اور اسی اثنا میں ابھی تک نہ تو کوئی انہوں کو الا کیا ہے اور نہ کسی کو حراست میں لیا ہے۔ تاہم پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جاری ہے، تو اس میں مزید جو ہے وہ انسانی جانے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ جی
ستار، یہ بتائیے کتنی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا اور کب اطلاع ملی اور پولیس نے کب کاروائی شروع کی؟
یہ چند منٹ پہلے ہوا ہے، غالباً کوئی 8 سے 10 منٹ پہلے جو واقعہ یہ یہاں پر اسٹارٹ ہوا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے، اور اس کے فوراً بعد چونکہ ایف سی کے چیک پوسٹ سے پولیس کے چیک پوسٹ سے تو وہ سب وہاں پر فوری طور پر موو کر گئے ہیں، اور ابھی مزید جو ہے بہت بڑی بھاری تعداد میں جو ہے نفری طلب کر لی گئی ہے۔ جو یہاں پر ہے وہ بھی پہنچ رہی ہیں تھوڑی دیر میں، اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلد ہی ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے ستار کاکڑ، جن سے ہم معلومات حاصل کر رہے تھے کوئٹہ کے علاقے سے چند کلومیٹر دور سریاب روڈ میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں ہاسٹل میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں اس ہاسٹل میں 100 سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ پولیس ٹریننگ لے رہے ہیں، اور اس میں سے 4 کے قریب مسلح افراد جو ہیں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے 6 زیر تربیت افسران زخمی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف سی اور پولیس کی دیگر نفری فوری طور پر وہاں پہنچ رہی ہے، اور سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کی فورسز بھی فوری طور پر وہاں ہاسٹل میں پہنچ رہی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ یہ مسلح افراد جو 100 زیر تربیت پولیس افسران ہیں ان تک نہ پہنچ سکیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ایسے میں جب امریکی صدارتی انتخابات میں 2 ہفتوں سے کچھ زیادہ وقت باقی رہ گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن اپنے اپنے ان ایجنڈوں کو واضح کر رہی ہیں جو وہ بطور امریکی صدر کے واشنگٹن لانا چاہتے ہیں۔ مائیکل باومن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
انتخابی مہم میں دونوں سیاسی جماعتوں کے امیدوار ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
ہلری کلنٹن از دی موسٹ کرپٹ پرسن ایور ٹو رن فار دی پریزیڈنسی۔
صدارت کے عہدے کے لیے ہلری کلنٹن بدعنوان ترین شخصیت ہیں، جبکہ ہلری کلنٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہنا ہے،
ڈونلڈ ٹرمپ از ڈیفرنٹ، ہی از انکوالیفائیڈ اینڈ انفٹ ٹو بی پریزیڈنٹ اینڈ کمانڈر ان چیف۔
ڈونلڈ ٹرمپ مختلف ہیں، وہ کمانڈر ان چیف اور صدارت کے عہدے کے لیے نااہل اور غیر موضوع ہیں۔ اس وقت دونوں امیدوار پالیسی سے متعلق تجاویز پر زور دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C.
اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو ہم واشنگٹن ڈی سی میں فرسودہ نظام کو ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ قانون سازوں کے عہدوں کی مدت کو محدود کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ خارجہ اور داخلی سطح پر ایک حوصلہ مندانہ ایجنڈے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
We're going to renegotiate our terrible, and I mean terrible, trade deals, end illegal immigration, stop the massive...
ہم ان خوفناک تجارتی معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے، غیر قانونی امیگریشن کو ختم کرنے، تارکین وطن کی آمد کو روکنے، جرائم میں کمی کرنے اور ٹیکس میں کٹوتی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ دوسری جانب ہلری کلنٹن کا کہنا ہے، ہمیں واشنگٹن میں کام کرنا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہلری کلنٹن معیشت کو بہتر کرنے کا بھی دعویٰ کر رہی ہیں۔
We're going to make the biggest investment in new jobs since World War II. Jobs and infrastructure.
ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد روزگار پیدا کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ توانائی میں جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے ہوئے کریں گے۔ دونوں امیدواروں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تاہم جون جون 8 نومبر قریب آ رہا ہے، ٹرمپ اور کلنٹن دونوں زیادہ تر وقت قوم کے لیے اپنے نظریات کو واضح کرنے میں گزار رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں سن 2013 سے سینکڑوں جنگجوؤں نے عسکریت پسند گروپ الشباب سے علیحدگی اختیار کی ہے، اور متعدد افراد کو اقوام متحدہ کی مدد سے جاری بحالی پروگرام کے تحت اپنی زندگیوں کو عصر نو تشکیل دینے کا موقع ملا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ان کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ بائیدوا سے وائس آف امریکہ کے لیے جیسن پیٹینے کننگ کی رپورٹ، بہجت جیلانی کی زبانی۔
صومالیہ میں یہ ایک عام منظر ہے، لیکن فٹ بال کا یہ کھیل جو بائیدوا قصبے کے ایک احاطے میں ہو رہا ہے کچھ مختلف ہے۔ تمام کے تمام کھلاڑی القاعدہ سے منسلک صومالیہ میں عسکریت پسند گروپ الشباب کے سابق رکن ہیں۔ انہوں نے اس گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن جیل میں وقت گزارنے کی بجائے بحالی کے پروگرام میں شرکت کا انتخاب کیا۔ اس وقت اس پروگرام میں 160 افراد اپنا اندراج کرا چکے ہیں۔ یہ ایک نوجوان الشباب میں اس وقت شامل ہوئے جب عسکریت پسند گروپ سے برسر پیکار ایتھیوپیا کے فوجیوں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس نوجوان نے 6 سال کے بعد الشباب سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کی وجہ گروپ کی اندرونی لڑائیاں اور شہریوں پر کیے جانے والے حملوں کی ناپسندیدگی تھی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ انہیں ابھی بھی الشباب کی طرف سے دھمکی آمیز پیغام ملتے ہیں۔ الشباب کے سابق جنگجو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 سال ضائع کر دیے۔ میں جن لوگوں کے ساتھ ہائی اسکول میں تھا، اب وہ یونیورسٹی میں ہیں، اب وہ شہروں میں رہتے ہیں۔ آپ ان سے ملیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پر امید بھی ہیں۔ میں بھی اپنی عمر کے 30 سال پورے کرنے سے پہلے ان کے برابر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اسی مرکز میں سابق جنگجو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں اور مذہبی درس بھی لیتے ہیں۔ وہ اس مرکز کے فنڈز کی مدد سے کاروباری منصوبوں کو عملی شکل دیتے ہیں اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا ماضی ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں۔ الشباب کے یہ سابق جنگجو کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر بالکل جانا نہیں چاہتا جہاں الشباب موجود ہو، اور اگر میں شہر میں جاؤں تو ممکن ہے میری وجہ سے کمیونٹی خود کو محفوظ نہ کرے، اس لیے بہترین بات یہی ہے کہ میں یہاں مرکز میں ہی رہوں اور صورتحال کو قبول کر لوں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ہمارے بارے میں بھی یہ جاننے لگے گی کہ ہم دراصل کون ہیں۔ بحالی کے اس عمل میں وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ بعض سابقہ جنگجوؤں کے عقائد انتہا پسندانہ ہیں۔ مرکز میں مذہبی تعلیم دینے والے استاد نے بھی حفاظتی وجوہات کے تناظر میں وائس آف امریکہ کو اپنا نام استعمال نہ کرنے کو کہا۔ مذہبی تعلیم دینے والے استاد کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہم کچھ اس طرح سے سوچتے ہیں، آئیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ خود بھی تحقیق کیجئے، اگر آپ کی توضیح اس کے مطابق ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، لیکن اگر میں درست کہتا ہوں تو پھر آپ کو بھی اسے ماننا ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مثبت انداز میں بحث کرنا چاہیے۔ مرکز کے منتظمین کے مطابق بیدوا سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں سے ابھی تک کسی نے دوبارہ الشباب میں شرکت نہیں کی، لیکن یہ عمل ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ اس بارے میں کچھ الجھن ہے کہ الشباب گروپ کو چھوڑنے والوں کو جیل جانے کی بجائے بحالی پروگرام کے لیے کیوں منتخب کیا جاتا ہے، اور مقامی رہائشی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ سابق دہشت گردوں کو تو یہ مدد دی جا رہی ہے جبکہ ان کو نہیں۔ لیکن پروگرام تیار کرنے والے پیٹرک لوتس کہتے ہیں کہ بحالی مرکز بدستور بے حد عام ہے۔ پیٹرک لوٹس کہتے ہیں کہ اس پروگرام نے الشباب کے کچھ گروپوں کو ایک طرح سے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ موجودہ حکومت سے رابطہ کریں اور کہیں کہ آئیے امن سمجھوتے پر بات چیت کرتے ہیں، اور وہ براہ راست اس پروگرام سے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے لیکن پھر بھی اس کا فائدہ ضرور ہو رہا ہے۔ یہ مرکز بحالی پروگرام میں شامل ہونے والے افراد کے لیے ایک نیا موقع ملنے کی امید دے رہا ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی اقتدار انقرہ اور بغداد کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ترک اقتداروں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے فوجیوں نے اتوار کے روز عراقی شہر موصل کے نزدیک داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کا مطالبہ کردش پیشمرگا فورسز کے کمانڈرز نے کیا تھا۔ عراق میں امریکہ کے سابق مندوب ظالم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ عراق اور ترکی کے درمیان مسلح جھڑپیں کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے۔ امریکی عہدیداروں کا خدشہ ہے کہ ان ملکوں کے درمیان کشیدگی سے موصل کو آزاد کرانے کی کوششوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu.voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر بل باربر۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔